ان تمام احادیث کی واقفیت کے بعد جن میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں، لیکن ضعیف کا ہم نے کچھ تذکرہ نہیں کیا، ان کو بالکل لیا چھوڑ دیا۔ لیکن جو ضعیف ہیں اور جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے جانا ہوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، گو راویوں کی عبارتیں اس باب میں مختلف الفاظ سے ہیں، گو ان میں زیادتی کمی بھی ہے، یہ کوئی بات نہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے خطا سے پاک کون ہے۔ بعض لوگوں نے ہر ہر ایسی روایت کو ایک الگ الگ واقعہ کہا ہے اور اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ کئی بار ہوا، لیکن یہ لوگ بہت دور نکل گئے اور بالکل انوکھی بات کہی اور نہ جانے کی جگہ چلے گئے اور پھر بھی مطلب حاصل نہ ہوا۔ متأخرین میں سے بعض نے ایک اور ہی توجیہ پیش کی ہے اور انہیں اس پر بڑا ناز بھی ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ کو مکے سے صرف بیت المقدس تک کی سیر ہوئی، ایک مرتبہ مکے سے آسمانوں پر چڑھائے گئے، اور ایک مرتبہ مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، لیکن یہ قول بھی بہت دور کا اور بالکل غریب اور عجیب ہے۔ سلف میں سے تو اس کا قائل کوئی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو خود رسول اللہ آپ ہی اسے کھول کر بیان فرما دیتے اور راوی آپ سے اس کے بارے میں ہونے کی روایت کرتے۔ بقول زہری رحمہ اللہ، معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے کا ہے، عروہ بھی یہی کہتے ہیں، سدی کہتے ہیں 6 ماہ پہلے کا ہے۔ پس حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو جاگتے میں نہ کہ خواب میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کی اسراء کرائی گئی، اس وقت آپ براق پر سوار تھے، مسجد قدس کے دروازے پر آپ نے براق کو باندھا، وہاں جا کر اس کے قبل رخ تحیت المسجد کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر معراج لائی گئی جو درجوں والی ہے اور بطور سیڑھی کے ہے، اس سے آپ آسمان دنیا پر چڑھائے گئے، پھر 7 آسمان پر پہنچائے گئے، ہر آسمان کے مقربین اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہوئیں، انبیاء علیہ السلام سے ان کے منازل و درجات کے مطابق سلام علیک ہوئی، 6ٹے آسمان میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے اور 7ویں میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر ان سے بھی آگے بڑھ گئے صلوات اللہ علیہ اجمعین، یہاں تک کہ آپ مستوی میں پہنچے جہاں قضا و قدر کی قلموں کی آوازیں آپ نے سنی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر عظمت الہی چھا رہی تھی، سونے کی ٹڈیاں اور طرح طرح کے رنگ اس پر نظر آ رہے تھے، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، وہیں پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، 600 پر تھے، وہیں آپ نے زفرف سبز رنگ کا دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھک رکھا ہے۔ بیت المعمور کی زیارت کی جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے زمینی کعبے کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر ہے، یعنی آسمانی کعبہ ہے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت الہی کے لیے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ رسول اللہ نے جنت و دوزخ دیکھی، یہیں اللہ تعالی رحمان و رحیم نے 50 نمازیں فرض کر کے پھر تخفیف کر دی اور 5 رکھیں جو خاص اللہ کی رحمت تھی، اس سے نماز کی بزرگی اور فضیلت بھی صاف طور پر ظاہر ہے۔ پھر آپ واپس بیت المقدس کی طرف اترے اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء بھی اترے، وہاں آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی جبکہ نماز کا وقت ہو گیا، ممکن ہے وہ اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ ہاں، بعض حضرات کا قول ہے کہ امامت انبیاء آپ نے آسمانوں میں کی، لیکن صحیح روایت سے بظاہر یہ واقعہ بیت المقدس کا معلوم ہوتا ہے، گو بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ آپ نے واپسی میں امامت کرائی۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب آسمانوں پر انبیاء سے رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ہر ایک کی بابت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اگر بیت المقدس میں ہی ان کی امامت آپ نے کرائی ہوتی تو اب چندہ اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی غرض تو بلندی پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا تھا، تو بظاہر یہی بات سب پر مقدم تھی۔ جب یہ ہو چکا اور آپ پر اور آپ کی امت پر اس رات میں جو فریضہ نماز مقرر ہونا تھا وہ بھی ہو چکا، اب آپ کو اپنے بھائیوں یعنی انبیاء کے ساتھ جمع ہونے کا موقع ملا اور ان سب کے سامنے آپ کی بزرگی اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے آپ نے امام بن کر انہیں نماز پڑھائی۔ پھر بیت المقدس سے بسواری براق آپ واپس رات کے اندھیرے اور صبح کے کچھ یوں ہی سے اجالے کے وقت مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ دودھ اور شہد کی وضاحت۔ اب یہ جو احادیث میں مروی ہے کہ آپ کے سامنے دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب یا دودھ اور پانی پیش کیا گیا یا چاروں ہی چیزیں، اس کی بابت روایتوں میں یہ بھی ہے کہ واقعہ بیت المقدس کا ہے اور یہ بھی ہے کہ واقعہ آسمانوں کا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی جگہ یہ چیز آپ کے سامنے پیش ہوئی ہو، اس لیے کہ جیسے کسی آنے والے کے سامنے بطور مہمانی کے کچھ چیز رکھی جاتی ہے، اسی طرح یہ تھا، واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ پھر اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ معراج آپ کے جسم و روح سمیت کرائی گئی تھی یا صرف روحانی طور پر۔ اکثر علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جسم و روح سمیت آپ کو معراج ہوئی، اور ہوئی بھی جاگتے میں، نہ کہ بطور خواب کے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ کو پہلے خواب میں یہی چیزیں دکھائی گئی ہوں۔ آپ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے اسے اسی طرح پر واقعے میں جاگتے ہوئے بھی ملاحظہ فرما لیتے۔ اس کی بڑی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ اس اسلوب بیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کی بات کوئی بڑی اہم ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا مانا جائے تو خواب میں ایسی باتیں دیکھ لینا اتنا اہم نہیں کہ اس کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے سے بطور احسان اور بطور اظہار قدرت اپنی تسبیح بیان کرے۔ پھر اگر یہ واقعہ خواب کا ہی تھا تو کفار اس طرح جلدی سے آپ کی تکذیب نہ کرتے۔ ایک شخص اپنا خواب اور خواب میں دیکھی ہوئی عجائب چیزیں بیان کر رہا ہے، کرے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ بڑھ بڑھا کر آ جائیں اور سنتے ہی سختی سے انکار کرنے لگے۔ پھر جو لوگ کہ اس سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی رسالت کو قبول کر چکے تھے، پھر قرآن کے لفظ بھی عبدی ہی پر غور کیجئے۔ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر آتا ہے۔ پھر اسرا بھی عبدی ہی لیلن کا فرمانا اس چیز کو اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئے۔ اس دیکھنے کو لوگوں کی آزمائش کا سبب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے، جس میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو اس میں لوگوں کی ایسی بڑی کون سی آزمائش تھی جسے مستقل طور پر بیان فرمایا جاتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، کہ نہ تو نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹکی نہ بہکی۔ ظاہر ہے کہ بصر یعنی نگاہ انسان کی ذات کا ایک بڑا وصف ہے، نہ کہ صرف روح کا۔ پھر براق کی سواری کا لایا جانا اور اس سفید چمکیلے جانور پر سوار ہو کر رسول اللہ کو لے جایا جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ واقعہ جاگتے کا اور جسمانی ہے، ورنہ صرف روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔ اور دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معراج صرف روحانی تھی نہ کہ جسمانی۔ چنانچہ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جسم غائب نہیں ہوا تھا بلکہ روحانی معراج تھی۔ اس قول کا انکار نہیں کیا گیا، کیونکہ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤیا التي، آیت اتری ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت خبر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے خواب میں تمہارا اے اسماعیل ذبح کرنا دیکھا ہے، اب تم سوچ لو کیا دیکھتے ہو۔ پھر یہی حال رہا، پس ظاہر ہے کہ انبیاء پر وہی جاگتے میں بھی آتی اور خواب میں بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ، مسند حمیدی اور مسند احمد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، واللہ اعلم۔ اس میں سے کون سی سچی بات ہے؟ آپ گئے اور آپ نے بہت سی باتیں دیکھی، جس حال میں بھی آپ تھے، سوتے یا جاگتے، سب حق اور سچ ہے۔ یہ تو تھا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی بہت کچھ تردید کی ہے اور ہر طرح اسے رد کیا ہے اور اسے خلاف ظاہر قرار دیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے سراسر خلاف یہ قول ہے۔ پھر اس کے خلاف بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں، جن میں سے چند ہم نے بھی اوپر بیان کر دی ہیں، واللہ اعلم۔ ابو نعیم کی روایت میں ایک فائدہ، ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت زبردست فائدہ اس بیان میں اس روایت سے ہوتا ہے، جو حافظ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لائے ہیں، کہ جب دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس بطور قاصد کے اپنے نام مبارک کے ساتھ بھیجا، یہ گئے، پہنچے اور عرب تاجروں کو جو ملک شام میں تھے، ہرقل نے جمع کیا ان میں ابو سفیان صخر ابن حرب تھے اور ان کے ساتھی مکے کے اور کافر بھی تھے۔ پھر اس نے ان سے بہت سے سوالات کیے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان کی اول سے آخر تک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح رسول اللہ کی برائی اور حقارت ان کے سامنے کرے تاکہ بادشاہ کے دل کا میلان رسول اللہ کی طرف نہ ہو۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں صرف اس خوف سے غلط باتیں کرنے اور تہمتیں دھرنے سے باز رہا کہ کہیں میرا کوئی جھوٹ اس پر نہ کھل جائے، پھر تو یہ میری بات کو جھٹلا دے گا اور بڑی ندامت ہوگی۔ خیال رہی یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرک تھے، بعد میں پھر یہ جید صحابی ہو گئے، لہذا اس واقعے کی بنیاد پر ان کو یا ان جیسے دوسرے صحابہ کرام کو تانے تشنی نہیں بنانا چاہیے۔ اسی وقت دل میں خیال آ گیا اور میں نے کہا، بادشاہ سلامت سنیے، میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جھوٹے آدمی ہیں۔ سنیے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ اس رات وہ مکے سے چلے اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس میں مسجد قدس میں آئے اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گئے۔ میری یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے، مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا، جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، سنیے، میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوتا نہ تھا۔ اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا، سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگائے لیکن کوڑا اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی، وہ آئے، ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں، وہ چسکا تک نہیں، ہلا بھی تو نہیں۔ میں نے بڑے بلوائے، انہوں نے دیکھا، بھالا، ترکیبیں کی، کوششیں کی، لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھیے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا، دونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ میں صبح ہی اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا ہے، اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات یہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ابو الخطاب عمر ابن دحیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معراج کی حدیث وارد کر کے اس کے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں، معراج کی حدیث متواتر ہے، عمر ابن الخطاب، علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک ابن صعصع، ابو ہریرہ، ابو سعید ابن عباس، شداد ابن اوس، ابی ابن کعب، عبد الرحمن ابن قرض، ابو حبہ، ابو لیلا، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، حذیفہ ابن الیمان، بریدہ ابن حصیب، ابو ایوب الانصاری، ابو امام الباہلی، سمرہ بن جندب اور ابو الحمراء رضی اللہ عنہم، نیز صہیب رومی اور ام ہانی، نیز عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان کیا ہے یعنی تفصیل سے، اور بعض نے مختصرا، گو ان میں سے بعض روایتیں سندن صحیح نہیں، لیکن بالجملہ صحت کے ساتھ واقعہ معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں۔ ہاں بے شک زندیق اور ملحد لوگ اس کے منکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا گو کافروں کو برا لگے۔